نستعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا بالقاسم محمد وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. نستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام، وأسأله أن يتوب علي توبة عبد ذليل خاضع فقير بائس مسكين مستكين مستجير لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق: الله نور السماوات والأرض. صلوات برادران ایمانی، معزز سامعین، اس امام بارگاہ کے محترم مومنین و مومنات، میں آپ حضرات کا سب سے پہلے انتہائی شکر گزار ہوں کہ آپ لگاتار میرے اس ٹوٹے پھوٹے بیان کو سماعت فرماتے رہے ہیں. یہ آپ کا حسن سماعت ہے کہ جو میں یہاں تک اپنے بیان کو آپ کی خدمت میں لے آیا ہوں. یہ بات تو کوئی بھی خطیب نہیں کہہ سکتا اور کوئی عالم کہ وہ مدح محمد و آل محمد کما حقہ کر دے گا. ہمارے قدیم دوست و شاعر اصغر صاحب مصطفیٰ آبادی پاکستان میں تشریف لا چکے ہیں. انہوں نے قطع کہا تھا مجھے، تو اس کے دو مصرے ہمیشہ یاد آ جاتے ہیں جو آخر میں، کہ جب کوئی خطیب، کوئی ذاکر، کوئی عالم حسین ابن علی کی مدح کرتا ہے اور تعریف کرتا ہے تو اس کے لیے کہا ہے کہ مدح سرور کر کے سورج کو دکھاتا ہے چراغ، مدح سرور کر کے سورج کو دکھاتا ہے چراغ، ایک جملہ بھی نہیں ہوتا سزاوار حسین. تو میں سرکار سید الشہداء شہید انسانیت حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آپ سب کے سامنے یہ اعتراف کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت کی بارگاہ کے لائق میں نے ایک جملہ بھی نہیں ادا کیا ان مجالس میں، مگر وہ سیدہ کے لال ہیں. وہ ناقص کو بھی اگر قبول کرنا چاہیں تو کوئی ان کا ہاتھ روک نہیں سکتا. جن آپ جو آنسو بہاتے ہیں معرفت کے ساتھ، مگر کیا جیسی معرفت ہونی چاہیے ویسی ہے؟ آپ نے جتنا ماتم کیا، جو مجلس کی، واقعتاً بہت کیا، لیکن کیا جتنا ہونا چاہیے تھا اتنا ہوا؟ ہر دل میں یہ خیال رہتا ہے ایام عزا گزر جانے کے بعد کہ مولا جیسی خدمت چاہیے تھی ہوئی نہیں. مگر وہ سیدہ کا لال سارے دوستوں کی، سارے عزاداروں کی خدمات کو قبول کر لیتا ہے کہ تم ہمارے چاہنے والے، اگر نقص بھی رہ جائے گا تو ہم کامل ہیں، تمہارے ناقص کو کامل کر دیں گے. ماشاء اللہ، یہ بافہم مجمع اور اتنے قابل لوگ، جتنے ہر واک آف لائف کے افراد تشریف فرما ہے، زندگی کے ہر شعبے میں امتیاز رکھنے والے افراد موجود ہیں، اتنے لوگ ہیں کہ ان سب کے نام بھی نہیں گنائے جا سکتے. اور پھر ان مجالس میں جو مومنین آتے ہیں جن کو دنیا عام سمجھتی ہوگی، وہ عام نہیں ہیں. وہ غریب بھی ہوں تو غریب نہیں ہوتے. اس لیے اندازہ کیجیے گا، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہ کسی چاہنے والے نے بار یہی تو کہا تھا، مولا بہت غریب ہوں، فقیر ہوں. حضرت نے فرمایا نہیں،
یہ بات نہیں کہو تم غریب نہیں ہو. وہ کہتا تھا میں غریب ہوں. حضرت بار بار اسلام کہتے تھے غریب نہیں ہو مولا, آپ میرا گھر دیکھ لیجئے, میرے حالات دیکھ لیجئے. حضرت نے کہا اچھا ایک چیز تمہارے پاس ہے, جس قیمت پر کہو خریدے ہم خریدیں گے, جس قیمت پر چاہو بیچو. اس نے کہا حضور آپ چاہتے ہیں تو میں یوں ہی دینے کو تیار. کہا نہیں ہم قیمت دے کے وہ چیز لینا چاہتے ہیں. بولو تیار ہو؟ کہا چیز تو بتائیے. کہا ہماری محبت. کہا جب اس نے کہا محبت تو میں نہیں بیچ سکتا, چاہے جو مل جائے میں آپ کی محبت نہیں چھوڑ سکتا. کہا اتنی قیمتی چیز رکھ کے اپنے کو غریب کہتے ہو؟ جس کے بعد اتنی قیمتی چیز ہو جس کو امام نہ خرید سکے, کوئی خرید نہیں سکتا. اس لیے کہ محبت محمد و آل محمد کو کوئی بندہ چھوڑنے کو تیار نہیں ہوتا. جس کو ایک مرتبہ مل جائے اپنے ہاتھ سے نہیں دیتا, قیمت کچھ بھی مل جائے مگر دینے کو تیار نہیں ہوتا. تو جو اتنی قیمتی شے لے کر کے مجلس میں بیٹھا ہو وہ کوئی معمولی آدمی تھوڑی ہوتا ہے. میں آپ کی تمام توجہات کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے توجہ فرمائی اور میری قدمت بیانی کو قبول کیا. یہ حسن سماعت ہے. آپ نے بھی سوچا ہوگا ایک آدمی باہر سے آیا ہے, ناراض ہو کے کیوں جائے, اسے خوشی کر کے بھیج دو واپس کہ یہ خوش رہے. میزبانی تو محمد و آل محمد کے گھر کا طریقہ رہا ہے, ان کے چاہنے والوں کا بھی طریقہ ہے کہ وہ اپنے مہمانوں کی پذیرائی کرتے ہیں. یہ مجھے احساس ہے. آپ کو آج سے ایک بات پر نامنے وقت میں گنجائش نہیں رہ جاتی, حالانکہ آپ ایک بات ذہن میں رکھیے گا. میں نے سامنے کی گھڑی سے 8:10 پر شروع کیا ہے, وہ لیٹ شروع کیا ہے. تو یہ نہیں کہے کہ صاحب اس اعتبار سے میں انشاءاللہ اتنے ہی وقت میں جو معین وقت ہے اپنی بات ختم کروں گا. دیکھیے امام حسین علیہ السلام شہید انسانیت ہیں, اس بات پر گفتگو ہوئی. حالات حاضرہ کے تناظر میں آپ کی شہادت کی بڑی قیمت ہے. اس شہادت کی ویلوز آج بھی ہمارے کام کی ہیں, اس پر ڈسکشن ہوتا رہا ہے. اب اس کو نہیں دہراؤں گا اس وقت, کیونکہ آج کل کے حالات میں تو سیڈیز موجود ہوتی ہیں اور وہ سب آپ دیکھ بھی سکتے ہیں. جو میں نے کہا ہے اگر کوئی قابل اعتراض بات بھی ہو تو اس کو آپ پھر سے دیکھ سکتے ہیں, اور اس میں کوئی بات ہو تو میں اپنے کو کریکٹ کرنے کو بھی تیار ہوں, کیونکہ کوئی بھی آدمی پرفیکٹ نہیں ہوتا. لیکن ایک بات میں جو متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ امام حسین کی سیرت میں ان کو شہید انسانیت کی صورت میں لا کر کے کھڑا کرنے کا جو سب سے حسین پہلو ہے اور جو ہم سب کے لیے ہر جگہ ضروری ہے, وہ میں آج آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ بات کیا ہے؟ دیکھیے ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ایک کوئی کام کرنا چاہتے ہیں. انسانی مزاج ہے عمل کرے, کام کرنا انسان کا مزاج ہے. کوئی بھی آدمی آئیڈل نہیں بیٹھتا, بلکہ اگر وہ کام کے بغیر کاہلی میں بیٹھ جائے تو کہا جاتا ہے کہ بیکار آدمی کا دماغ شیطان کی دکان ہے, جو شیطانی کرے گا. تو انسان کا تعلق کام کرنے سے ہے. مگر جب کوئی انسان کام کرتا ہے تو اس کے اندر دیکھیے کربلا میں بھی ایک عمل کیا گیا ہے. عمل وہاں قربانی کے طور پر کیا گیا ہے, شہادت کے باب میں کیا گیا, مگر وہ زندگی کے ہر شعبے میں اصول یا پرنسپل دے دے گا آپ کو. وہ کیا عمل کیا گیا, کام یا ورک جو کربلا میں کیا گیا اس کے اندر نوعیت کیا ہے, کہ مولا نے کام اپنے کام میں اپنے عمل میں اپنے ایکشن میں ہمارے سامنے تین باتیں لا کے رکھی. کام کس وقت کیا جانا چاہیے, اس کا ٹائم کیا ہو. بہت سے کام صحیح وقت پر نہیں کیے جاتے. کام صحیح ہوتا ہے, وقت صحیح نہیں ہوتا. دوسری بات, اس کام کو کہاں پر کرنا چاہیے, جگہ کون سی ہو. تیسری بات یہ ہے کہ اس کام کا طریقہ میتھڈ کیا ہونا چاہیے, حکمت عملی اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے. اگر کربلا کے اسی واقعے میں جو اتنا حسین واقعہ ہے, کیا شہادت کے واقعات تاریخ اسلام میں یا تاریخ انسانیت میں نہیں ہیں؟ ہزارہا واقعات ہیں, آپ کو تاریخ میں مل جائیں گے. مگر ارے میں آپ سے کہتا ہوں کربلا سے زیادہ شہید تو جناب سلیمان ابن سرد خزائی کی سرکردگی میں جماعت توابین ہوئی تھی. تقریباً 4,000-5,000 آدمیوں نے درجہ شہادت کو قبول کیا. جناب زید شہید کے ساتھ لگانے کتنے آدمی آئے. صرف دھیان رکھیے گا, امام کے یہاں ہر کام کے لیے
وقت کیا ہو، جگہ کیا ہو، طریقہ کیا ہو. اگر وقت، جگہ، طریقہ، میں آپ کے ہاتھ پر زیادہ واقف نہیں ہوں کیونکہ آیا بھی تو ایک جگہ رہا، دو چار لوگوں سے بات کی، اس لیے میرا کوئی تبصرہ آپ کیا نہیں. ہماری ملت کا، ہماری قوم کا، جو ہندوستان میں دیکھتا رہتا ہوں، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کام سب کرتے ہیں، انہیں یہ نہیں معلوم ہوتا کہاں ہونا چاہیے. کوئی پلاننگ، کوئی منصوبہ بندی ہمارے کام میں نہیں ہوتی. کتنے مدرسوں کی ضرورت ہے، دینی مدرسوں کی اس سے مطلب نہیں. میں کھول سکتا ہوں، میں نے کھول دیا. طالب علم ہے یا نہیں ہے، قوم کو اتنے مولویوں کی ضرورت ہے یا نہیں ہے، مدرسہ کھل گیا، چل رہا ہے، ایک کے بعد دوسرا ہو گیا، ایک شہر دوسرے شہر سے ملا ہوا، یہاں بھی ہو گیا، وہاں بھی ہو گیا، کھلتا چلا گیا. کتنی مسجدوں کی ضرورت ہے، کتنے مکتب چاہیے. یہ بات ہے نا، دیکھیے ہماری روحانی ضرورت کے ساتھ ساتھ ہماری مادی ضروریات بھی ہیں. ہمیں کتنے اسپتال چاہیے، ہمیں کتنے ٹیکنیکل ایجوکیشن انسٹیٹیوٹ چاہیے، ہمیں کتنی فیکٹریز چاہیے، ہمیں کتنے اپنے ایسے کالجز اور اسکولز چاہیے، یونیورسٹیز چاہیے جو ہمارے بچوں کو ہم ٹرین کر سکیں. نہ جانے جب تک ہمیں یہ نہ معلوم ہو کہ انہیں کہاں ہونا چاہیے، کب ہونا چاہیے، کیسے ہونا چاہیے، تب تک ہم جیت نہیں سکتے. کیونکہ دنیا ہتھیار سے نہیں لڑتی، دنیا دماغ سے لڑتی ہے. اگر انسان کربلا بھی اسلحے کی جنگ عاشور کے دن ہے، مگر حق و باطل کی ذہنی جنگ اور ذہنی کشمکش نہ جانے کب سے چلی اور کب تک چلی گئی. اس لیے اصل لڑائی جو ہوتی ہے، اصل مقابلہ جو ہوتا ہے جہاں پر انسان کے ایگزسٹنس کا، وہ ذہنی کشمکش کا نام ہے، ذہنی مقابلے کا نام ہے، مینٹل کمپٹیشن ہے. اس لیے قوم کو کربلا سے یہی سبق لینا چاہیے، ہر منزل پر، انڈیویجول سطح پر بھی، کام کب کریں، کہاں کریں، کیسے کریں، اور جب اجتماعی سطح پر کلیکٹیولی بھی یہی سبق لینا چاہیے. آئیے دیکھیں کربلا کو میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اس رخ سے، حالانکہ یہ اتنا طویل موضوع ہے کہ اس پر میں کب، کہاں، کیسے پر تین دن میں پڑھتا، مگر میں آج کی سماعتوں پر بھروسہ کرتے ہوئے اس کو سمیٹ کے آج کی رات میں پیش کروں گا، کیونکہ کل یہ موقع نہیں ہوگا. میں آپ کے سامنے دیکھے توجہ چاہتا ہوں. امام حسین کے سامنے یہ تھا وقت کیا ہو، لیکن یہ بات تو انہیں معلوم تھی کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا. اس معاملے میں انہیں کوئی کنفیوژن نہیں تھا. آپ تو امام معصوم پر، اس کی زبان پر بھروسہ کرتے ہیں، اس لیے آپ کو سمجھانے کی کوئی ضرورت نہیں. راستے میں جب لوگوں نے کہا ہے آپ نہ جائیے، یہاں سے آپ نہیں جائیے، وہاں کوفے میں آپ کی طرف مت جائیے، آپ قتل کر دیے جائیں گے، تو آپ نے فرمایا تھا اگر میں جانور کے سوراخ میں، اس کے دل میں، اس کے کیو میں بھی پناہ لے لوں گا تو یہ مجھے کھینچ کے قتل کریں گے. یعنی حسین ابن علی کو یہ یقین تھا وہ قتل کر دیے جائیں گے. اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ اپنے قتل کو سارے زمانے کے لیے ایک نمونہ بنا دیں، آئیڈیل بنا دیں. ہزارہا شہدا ہیں مگر سید الشہدا حسین ابن علی ہیں. اپنے اختیار سے اپنے قتل کو، اپنی شہادت کو اس منزل پر لے آنا، یہ حسین ابن علی کا کارنامہ ہے، یہ ان کا کارنامہ تھا. شہید تو ہو جانا تھا، انہیں معلوم تھا، شہید و مدینے بھی ہو سکتے تھے، مکے میں بھی ہو سکتے تھے، مگر انہوں نے طے کیا. تو سب سے پہلے وقت کیا ہو شہادت کا، یہ انہوں نے طے کیا. یزید کیا چاہتا تھا؟ یزید یہ چاہتا تھا کہ جب ان سے اس نے بروان نے کہا تھا یا تو بیعت لے لو یا سر قلم کرو، اور یزید نے ولید سے کہا، بروان نے یہی کہا تھا کہ جب بیعت نہیں کر رہے تو سر قلم کرو. اس کا مطلب ہے یزید چاہتا تھا کہ 25-26-27 رجب کو ختم کر دو، مگر حسین ابن علی نے قتل نہیں ہونے دیا. 26 سے تعین ابھی ہمارے حساب سے نہیں ہے، ہم قتل ہو جائیں گے مگر وقت کا تعین ہم کریں گے، ہم شہید ہوں گے مگر شہادت کی تاریخ ہماری ہوگی. یہ حسین ابن علی کا کارنامہ تھا. مکے آ گئے، مکے میں آپ کو معلوم ہے کہ لوگ جمع تھے، حضرت کو اندازہ ہو گیا کہ آئے ہوئے خنجر ان کے پاس چھپے ہوئے ہیں، یہ قتل کر سکتے ہیں کہیں پر. انہوں نے حج کو عمرے سے بدل دیا، قتل نہیں ہوئے، وقت نہیں آیا. اس لیے کہ اس وقت قتل ہو جاتے تو الزام کیا جاتا، کچھ خارجی آئے تھے جنہوں نے مار دیا. قربانی کس لیے ہوئی، اس کا مقصد کیا تھا، سب فنا ہو جاتا. حسین راستے میں آئے، ماشاء اللہ پرجوش لوگ ہیں، ذرا سی بات پر جوش میں آپ آ جاتے ہیں، جوانوں میں خاص طور سے ہوتا ہے. جس کا مسلم ابن عقیل جیسا بھائی شہید ہو جائے اس کا انداز کیا ہونا چاہیے، وہ چلتے چلو آج کوفے کے اوپر حملہ کرو، ختم کرو. مگر انہوں نے، حسین ابن علی نے مسلم کی شہادت کے بعد بھی جنگ نہ کر کے اپنے راستے کو رکھا سامنے. لیکن جیسے ہی حر کا لشکر سامنے آیا اور حسین کی گرفتاری کے لیے کیا یہ ایک دستہ نہیں تھا، ایسے نہ جانے کتنے دستے بنائے گئے تھے کہ حسین کو گرفتار کر کے لاؤ، مگر حسین ابن علی گرفتاری کے باوجود، گرفتاری تو نہیں ہو سکی جب حر کا دستہ سامنے آیا، آپ اس کے ساتھ نہیں گئے. قتل کا تعین جگہ کے اعتبار، وقت کے اعتبار سے حسین ابن علی کرنا چاہتے تھے. یہاں تک کہ کربلا میں قتل دو محرم کو ہو سکتے ہیں حسین کے نہیں. ارے بھائی پانی کے اوپر جھگڑا ہو جائے، ہمارے خیمے یہاں ہوں گے تمہارے خیمے یہاں ہوں گے، تاریخ کیا لکھتی؟ حسین ابن علی اپنے خیمے چاہتے تھے کہ فرات کے کنارے لگائے جائیں، یزید اور ابن زیاد کے سپاہی چاہتے تھے ہمارے خیمے فرات کے کنارے لگے، دونوں میں جھگڑا ہوا پانی کے اوپر، حسین قتل ہو گئے. اسلام اور انسانیت کی قربانی پانی کی لڑائی ہو جاتی. حسین ابن علی نے بے آب و گیاب زمین کے اوپر اپنا خیمہ برپا کروا لیا، مگر لڑائی کو اتنے غلط طور پر ختم نہیں ہونے دیا. پانی بند ہو گیا، سات محرم سے احتیاب ہو گیا، مگر حسین یہاں تک کہ نوی محرم جس کی شام گزر گئی، شام کو حملہ ہو گیا، جناب عباس خبر لائے حملہ ہو گیا. اگر حسین نوی محرم کی شام کو لوٹتے تو کیا کربلا کا وہ حسین مرقع نظر آتا جو دس کو نظر آیا؟ شام کے وقت جو لڑائی ہوتی، کچھ لڑائی بالکل سورج ڈوبتے ہوئے کچھ ختم ہو جاتی، یہ شان کہاں رہتی جو عصر عاشور تک لڑائی چلی روز عاشورہ چل کے؟ حسین نے طے کیا لڑائی تو ہم طے کریں گے، لڑو گے تم، تمہیں ہم اتنا مجبور کر دیں گے کہ تم خود اعلان کرو گے کہ ہم لڑنے کے لیے تیار ہیں. آپ نے ایک رات کی مہلت لے لی، یہ وہی رات ہے جس کی مہلت لی گئی اس رات میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس رات کی مہلت سے آپ نے یہ فائدہ حاصل کیا کہ اپنے ناصروں کی عظمت کا ساری دنیا کے سامنے اظہار کروا دیا. یہ بڑی بات ہے جو حسین ابن علی نے کہی، جیسے میرے صحابی ہیں جیسے میرے ناصر ہیں، ویسے نہ میرے نانا کے تھے نہ ویسے میرے بابا کے تھے نہ ویسے میرے بھائی کے تھے، بلکہ ویسے اصحاب میں کسی کے نہیں جانتا. علم امامت کو اللہ کا اندازہ کیجیے، اس کے بعد کہیے جیسے یہ میرے ناصر ہیں. ان ناصروں کو سند دی ہے حسین ابن علی نے. یہ پورے آپ بتائیے، اگر لڑائی شام کو ہو گئی ہوتی تو حر حضرت حر بن جاتا؟ نہیں ہوتا. لیکن آج کی رات اتنی اہم ہے، میں تھوڑی دیر آپ کو روک کر کے کہنا چاہتا ہوں، ابھی مجلس کے بعد یہاں اعمال بھی انجام دیے جائیں گے. جو حضرات چاہیں شب عاشور کے اعمال کرنا یہاں کر سکتے ہیں، جو یہاں پر نہیں کر سکتے وہ زیارت وارثہ پڑھیں، گھر پر دو رکعت نماز پڑھیں، اور چار رکعت نماز دو دو رکعت جیسے فجر کی آپ پڑھتے ہیں اس طرح پڑھی جاتی ہے، صبح کی نماز کی طرح دو رکعت نماز پڑھ کے سلام پھیریں، دو رکعت نماز پڑھ کے سلام پھیریں. ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد پچاس مرتبہ قل ھو اللہ کا سورہ ہے، یہ بہت آسان ہے یاد رکھنا. پچاس مرتبہ ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد قل ھو اللہ پڑھیں، دوسری رکعت میں بھی یہی کریں، پھر تشہد سلام کے بعد نماز ختم کر لیں، پھر دوسری بار شروع کریں. تو اس کا مطلب ہے چار رکعت نماز ہوگی اور دو سو مرتبہ قل ھو اللہ کا سورہ ہوگا، پچاس 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 پچاس. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سورہ ہم پڑھیں دس مرتبہ آیت الکرسی، اس کے بعد دوسری رکعت میں دس مرتبہ سورہ ہم کے بعد قل ھو اللہ، پھر تیسری رکعت میں سورہ حمد کے بعد دس مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، پھر سورہ ہم کے بعد دس مرتبہ قل اعوذ برب الناس. چاروں جب رکعتیں ختم ہو جائے تو جب نماز تمام ہو جائے تو سو مرتبہ قل ھو اللہ کا سورہ سلام کے بعد پڑھیں. یہ دو طریقے شب عاشور کے، اور امام جعفر صادق نے فرمایا کہ خلوص نیت سے یہ عمل کرنے والا ایسا ہے جیسے حسین ابن علی کے ساتھ ہے. یہ اندازہ کرو محمد والے محمد، جو خلوص سے اس عمل کو انجام دے گا ایسا ہے جیسے حسین ابن علی کے ساتھ. اس کے بعد دیکھیں آپ ماشاءاللہ ادا خانے میں زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، میرے نوجوان خاص طور سے جاتے ہیں. شاید یہ رسم اس لیے پڑ گئی ہو کہ جب کربلا میں کیسی عبادت ہوئی تھی رات میں، تاریخ میں یہی لفظ ہے دوی نہل، ایسا لگتا تھا جیسے شہد کے مکھی کے چھتے سے بھنبھناہٹ کی آواز آ رہی ہے، اللہ اکبر الحمدللہ. ان لوگوں کی زبانوں سے یہ آوازیں نکل رہی تھیں جن کی زبان میں پیاس سے کانٹے پڑے ہوئے تھے، وہ ایسی عبادت کر رہے تھے. دوی نہل، امام نے عبادت کرنے کا بھی حق ادا کر دیا کہ ساری دنیا دیکھ لے عبادت ہوتی کیسے. مگر پھر اس کے بعد جو جس سے قریب تھا اس بیوی کے خیمے میں گیا تھا، عباس ابن کلثوم کے پاس بیٹھ کر تسلیت دے رہے تھے، علی اکبر لیلا کے پاس آج کی رات بیٹھے تھے،
ہر آدمی حسین زینب کے پاس آئے تھے، شاید اسی لیے ادادار جو ہوتے ہیں ہر ادا خانے میں سلام کرنے کے لیے جاتے ہیں کہ یہ آخری رات ہے شب روز شہادت سے پہلے کی، یہ طریقہ ہے. مگر ایک بات ہے، آپ کو کل تو موقع نہیں ہے مگر آج حسین ابن علی کو ڈونیشن کا موقع ہے. اگر آپ اپنا خون حسین ابن علی کو دینا چاہتے ہیں تو بلڈ بینک ماشاءاللہ بہت سے لوگوں نے دیا، ہماری خواتین نے بھی، ہمارے مردوں نے بھی، جوانوں نے بھی دیا. جو نہیں دے سکے ان کے لیے ابھی موقع موجود ہے، بلڈ ڈونیشن کیمپ لگا ہوا ہے. یہ آپ خون آدمی کو نہیں دیتے، کبھی اس جذبے سے خون دیو میں کیجئے کہ میں کسی انسان کو دیتا ہوں. یہ خون تو ہم حسین ابن علی فرزند رسول کو دیتے ہیں، کہ انہوں نے کہا تھا حل من ناصر ینصرنا، ہے کوئی جو میری نصرت کرے. مولا اس وقت نہیں تھے، اب ہماری نصرت ہے. آپ کے صدقے میں لوگوں کی زندگیاں بچیں گی. ہم تو آپ کو دیتے ہیں، آپ جس کو چاہیں عطا کر دیں. یہ بلڈ ڈونیشن کیمپ میں ہم انسانوں کو خون نہیں دیتے، ہم حسین ابن علی کو خون دیتے ہیں. کہ اگر کربلا میں ہوتے تو اپنی گردن کٹوا دیتے، یہاں ہیں تو ہم آپ کے مقصد کے لیے اپنا خون دینے کو تیار ہیں. اب آپ کو اختیار ہے، آپ تو ساری کائنات کو بچانے والے ہیں، ساری انسانیت کو بچانے والے ہیں. اگر آپ کے سہارے سے کسی کی زندگی بچ جائے تو یہ ہمارے لیے باعث مسرت ہوگی. اس لیے آج بھی بلڈ ڈونیشن کیمپ موجود ہے. پھر اب دیکھے بات کو پلٹ کے لاتا ہوں وہیں پر کہ وقت کا تعین حسین ابن علی نے کیا. دسویں محرم آ گئی، کل کی صبح جب آئے گی، جب محرم آ گئی تو بھی حسین نے عبادت کے بغیر دسویں محرم کو نہیں کیا، پہلے نمازیں پڑھی. اعمال عاشورہ اسی عبادت حسین کی یاد میں ہوتا ہے. دیکھیے آپ کا ماتم آپ کا جہاد ہوگا جو آپ کل کریں گے، مگر اعمال عاشورہ اصحاب حسین اور حسین کی سنت پر عمل ہوگا جو کل آپ کریں گے. مزہ تو تبھی ہے کہ جب اعمال عاشور کر کے حسین حسین اور ماتم کرنے والے آگے جائیں، تاکہ حسین کی سیرت پر یہاں بھی عمل ہو، اور مولا آپ کی سیرت پر ہم وہاں ہتھیار نہیں چلا سکے تو یہاں سینہ کو بھی کر رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں. یہ ہوگا. حسین جب 9-10 بجے کے قریب آئے، یہی وقت رہا ہوگا کہ سورج چڑھ چکا تھا، تو میں اسی کو یہ سمجھوں گا کہ 9 بجا رہا ہوں. ایسے ہی رہا جب آپ نے اونٹ کے اوپر قرآن سامنے رکھا، خطبہ ارشاد فرمایا. خطبہ ارشاد کر فرمانے کے بعد حجت تمام کر دی. جب حجت تمام کر دی تو میں کہہ رہا تھا نا کہ جب وقت کا تعین حسین ابن علی نے کیا. پہلی بات تعین کیا کہ آخر میں تسر صاحب کمانڈر جیسا یزیدی فوج کا اتنا مجبور ہو گیا کہ اس نے چلنے کمان میں تیر جوڑا اور کہا لشکر والے تم گواہ رہنا، پہلا تیر حسین ابن علی کی طرف میں رہا کرتا ہوں. تبری، تاریخ تبری میں آپ دیکھیے، پہلا تیر حسین کی طرف میں پھینکتا ہوں. حضور کہیں حسین قتل کر دیے جاتے تو یہ نہیں کہلوا سکتے تھے دشمن سے کہ اگریسر کون ہے. حسین ابن علی نے اس سے خود اقبال کروا لیا، جارے میں ہوں، میں اگریسر ہوں، حسین دفاع کر رہا ہے، ڈیفنس کر رہا ہے. یہ آپ یاد رکھیے گا، یہ ڈیفنس کمیٹی میں مجلس ہو رہی ہے، یہ ڈیفنس کمیٹی ہے، ڈیفنس سوسائٹی ہے جو یہ ازا خانہ بنائے ہوئے ہیں. ڈیفنس لفظ پر اور ڈیفنس کے اوپر حسین ابن علی کا احسان ہے، اس لیے کہ حسین سے پہلے وار منسٹر ہوا کرتا تھا، وزیر جنگ ہوتا تھا. حسین ابن علی نے دفاع کو اس منزل پر لا کر کے وار منسٹر کو ڈیفنس منسٹر میں بدلوا دیا. آج ہر وزارت دفاع کہلاتی ہے، جنگ کرتی ہے تب بھی دفاع کا نام دیتی ہے. یعنی حسین نے دفاع کو بنیاد بنا دیا، جنگ کو ہٹا دیا. یہ ہے انسان کے اوپر اور انسانیت پر حسین ابن علی کا احسان. تو وقت حسین نے طے کیا، وقت کیا ہوگا، جگہ کیا ہوگی. جگہ تو مدینہ میں بھی جگہ ہو سکتی تھی لڑائی. اب لوگ کہتے ہیں مدینہ کیوں چھوڑ دیا، مدینہ ان کا گھر تھا. صاحبان نظر ہے، میں جو بات آپ کے حوالے کر رہا ہوں ایسے ہی مجمع کے سامنے میں یہ کر سکتا تھا، بات میں کہہ رہا ہوں. مدینے کی کنکریاں موتیوں سے بہتر ہیں، مدینے کی ہوا جنت کی ہوا سے بہتر ہے، سب قبول ہے. مگر مدینے کا وہ معاشرہ جو حسین ابن علی کے سامنے تھا، کیا وہ حسین کی مدد کرتا؟ میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں. اب آپ عقلی طور پر چلیے، جنگ جبل میں اور جنگ صفین میں امیر المومنین کے ساتھ سب سے کم آدمی جو تھے وہ مدینے اور مکے کے تھے. اچھا، مدینے کی حالت یہ تھی کہ امام حسن کے جنازے کے اوپر تیر برسائے گئے، دفن ہونے نہیں دیا گیا. مدینہ بولا، کوئی احتجاج کیا مدینے نے. معمولی سا لیڈر بھی آپ کے ملک کا، کہیں کسی چھوٹا موٹا لیڈر ہو، اس کی میت کے اوپر کوئی کنکری مار کے دیکھے کیا ہوتا ہے.
میں دعویٰ کر کے کہتا ہوں کہ کتنا بڑا فساد پھوٹ پڑے خدا نخواستہ اگر ہو جائے کہ جائے کہ 70 تیر مار دیے جائے جس میں 7 تیر جنازے میں پیوست ہو جائیں. حسین نہیں بولے اپنی امن پسندی سے, مدینہ کیوں نہیں بولا کہ مدینہ سے آل بیت کو سپورٹ مل جائے. واقعہ ہرا ہوا جس میں والے واقعہ کربلا مدینہ والوں نے یزید کی بیعت توڑی تھی. ایک ڈیلیگیشن گیا یزید کو دیکھنے, یزید کو دیکھ کے آیا, انہوں نے کہا تھا یزید شراب پیتا ہے, تندورا بجاتا ہے, ریشمی کپڑے پہنتا ہے, سونا پہنتا ہے, رشتوں کا محرم رشتوں کا لحاظ نہیں کرتا, اس لیے ہمیں خیال ہے کہیں آسمان سے پتھر نہ برسیں. اس پوری فرد جرم میں کہیں یہ نہیں ہے کہ اس نے حسین کو قتل کیا ہے, اس نے اہل حرم کو اسیر کیا ہے. میں یہ کہتا ہوں جتنا وہ یہ کچھ کرتا ہے یہ سب پست ہے حسین کے قتل اور اہل حرم کی اسیری کے مقابلے میں. شراب پینا جو کرتا ہو یہ سارے جرم پست ہیں, مگر حالت یہ ہے کہ اس کو نہیں لیا گیا. آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ مدینہ پھر مدینہ منورہ میں حرارت ایمانی اس منزل پر تھی کہ جب یزید کا لشکر آیا 3 دن تک مسجد نبوی میں بھولے بنے رہے. یزید کی بیعت اس طرح لی گئی کہ ہم یزید کے غلام ہیں, مدینہ والوں نے بیعت کی, یزید کی طرف سے آرڈر تھا بنی ہاشم کے علاوہ سب سے بیعت لینا. اسے بنی ہاشم سے بیعت لینے کا انجام معلوم ہو چکا تھا واقعہ کربلا میں, سید سجاد سے نہیں اور بنی ہاشم سے بیعت نہ مانگا, باقی سب نے بیعت کی, ہم یزید کے غلام ہیں, ہمارا مال ہماری جان اس کے ہاتھ میں, جی چاہے ہمیں دے, جی چاہے ہمیں ختم کر دے. یہ ہے اور وہ جو واقعات مدینہ میں پیش آئے وہ میں یہاں سے بیان نہیں کرنا چاہتا. واقعہ ہو رہا ایسی جگہ پر حسین ابن علی کوئی موومنٹ لے کے چلتے تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا. مکے میں آنے کے بعد اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ مکے میں لوگ کہہ سکتے ہیں حضرت عبداللہ ابن زبیر نے مکے پر قبضہ کر لیا, پوری فوج اپنی بنائی, مقابلہ کرتے رہے, سال ڈیڑھ سال تک یزید کا مقابلہ کیا, آخر میں قتل کیا جائے, 40-50 دن لاشا ٹنگارا, دفن نہیں ہوا. حجاز میں کسی آدمی کو یہ نہ ہوا, حضرت عبداللہ ابن زبیر ام المومنین جناب عائشہ کے چہیتے بھانجے تھے, معمولی حیثیت ان کی نہیں تھی, مگر حجاز نے یا مکے نے ان کا ساتھ نہیں دیا. یہ حسین ابن علی کی بالغ نظری تھی کہ وہ جانتے تھے کہ مکے اور مدینہ سے کوئی سپورٹ نہیں ملے گا. کوفے میں ان کو خط لکھے گئے, اگر کوفے نہ جاتے اور مدینہ اور مکے میں ان کی شہادت ہو جاتی حسین کی تو ساری دنیا کہتی اتنے خط لکھے گئے تھے گئے کیوں نہیں. یہ سب کہتے نا, تو حسین ابن علی کوفے کی طرف جانا ان کا بنیادی طور پر ضروری تھا, مگر میں کہتا ہوں کوفہ خراب صحیح. کوفے کی بڑی برائی کی جاتی ہے نا کہ کوفے والوں نے قتل کر دیا, میں کہتا ہوں کوفے میں ایسی صورت تو تھی کہ 18,000 آدمیوں نے جناب مسلم کی بیعت کی, مدینہ میں تو ایک آدمی نے بھی دیں بیعت کی حسین کی, مکہ میں ایک آدمی نے بیعت توڑ دی, الگ بات ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ بیعت انہوں نے نہیں توڑی. دیکھیے اس نے کہا ہے, میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب فرزدہ حسین ابن علی کو راستے میں ملا تو امام نے پوچھا کوفے والوں کا کیا حال ہے, تو اس نے کیا کہا, سلوف کا قلوب ہوں ماک, ان کے دل آپ کے ساتھ ہیں, وہ سلوف ہوں ملائک, مگر ان کی تلواریں آپ کے اوپر ہوں گی. یعنی دل سے وہ حسین ابن علی کے ساتھ تھے. حسین جانتے تھے کہ ان کے دل میں احساس محبت آل محمد ہے, مگر اس احساس کو اعتقاد میں بدلنا اور اس اعتقاد کو ایمان میں بدلنا اس کے لیے ایک بڑی قربانی کی ضرورت ہے. کوفے میں محبت تھی مگر کمزور جذبہ تھا, اس کمزور جذبے کو کیسے بدل کے طاقتور جذبہ بنا دیا جائے. واقعہ کربلا کے بعد مدینے میں کوئی احتجاج ہوا ہو تو بتائیے, مکے میں کوئی احتجاج ہوا ہو, یمن میں کوئی احتجاج ہوا ہو, مگر کوفے میں مختار کا پورا موومنٹ جو ہے وہ کوفے میں چلا. واقعہ کربلا کے فوراً بعد جماعت توابین کھڑی ہوئی 6,000 آدمیوں کو لے کر کے, توبہ کرنے کے بعد ان کا مقصد ہی یہی تھا مر جائیں گے. کوفے کے اندر لوگوں نے, اسی کوفے کے اندر جب حسین کا سر سامنے لایا گیا تو کوفے ہی میں ٹوکا گیا ابن زیاد کو, زید ابن ارقم صحابی رسول تھے, انہوں نے کہا ابن زیاد چھڑانے چھڑی, میں نے خود دیکھا رسول اللہ ان لبوں کو چوسا کرتے تھے. تو جہاں اپنی چھڑی رکھ رہا ہے جن لبوں پر, اس کوفے میں یہ طاقت پیدا ہوئی تھی. حسین ابن علی جانتے تھے کہ کون سی جگہ ایسی ہو سکتی ہے جہاں ایسی قوت پیدا ہو جائے کہ میرا موومنٹ میری تحریک کامیاب ہو جائے. لوگ سمجھتے ہیں غلطی تھی امام کی غلطی نہیں تھی, امام کے لیے اس سے بہتر جگہ نہیں ہو سکتی تھی اپنی تحریک کو کامیابی کے ساتھ لانے کے لیے.
اور یہ بھی آپ کے خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حجاز سے ایک آدمی نہیں آیا تھا، بلکہ جو کہا جائے بنی ہاشم تو بنی ہاشم بھی نہیں تھے، سوائے ابو طالب کی اولاد کے حجاز سے کوئی ایک آدمی حسین ابن علی کے ساتھ نہیں آیا، صرف ابو طالب کی اولادیں تھیں جتنی تھیں، چاہے وہ ماں کی طرف سے ہو چاہے باپ کی طرف سے ہو، سب ابو طالب کی اولادیں کربلا میں شہید ہوئی ہیں جو مدینے سے آئی تھیں، اور 50 آدمی کوفے سے آئے تھے، یعنی اگر اتنی بڑی طاقت میں 50 آدمی، جبکہ ہر جگہ پہرا لگا ہوا تھا، ان پہروں کو توڑ کے حبیب کا آنا، مسلم ابن اسد اسدی کا ہونا، بریر کا ہونا، جو اصحاب حسین ابن علی ہیں، اتنی بڑی تعداد جہاں 72 یا 100 سوا 100 آدمی ہو، اس میں 50 آدمی ایک شہر کے آ جائیں، یہ اس شہر کی محبت کی دلیل ہے۔ جو لوگ نہیں آ پائے جیسے مختار قید ہو گئے تھے، نہ جانے کتنے افراد، حسین نے جس جگہ کا انتخاب کیا، یاد رکھیے اس سے بہتر جگہ نہیں ہو سکتی تھی، یہ کمال تھا امام علی مقام کا کہ وہ جانتے تھے ایک ایسی جگہ لینی چاہیے کہ اگر بیعت ٹوٹ بھی جاتی ہے تو ہم ان کو تیار کریں گے، اور اس دن سے آج تک کسی بھی حالت میں ہو، محبت آل محمد عراق میں موجود ہے، عراق میں یہ نہیں ہوا ہے کربلا کے واقعے سے لے کے آج تک موومنٹ جتنے اٹھتے ہیں اس میں محبت آل محمد بنیاد رہتی ہے۔ یہ حسین ابن علی کا کارنامہ تھا کہ ان کو کون سی جگہ ہونا چاہیے یہ بھی طے کرنا تھا، اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے سب سے بڑی بات تھی، کہ اگر وہ طریقے کے اعتبار سے آپ غور کریں تو تیسری چیز ہے، کسی بھی منصوبے کو کامیابی تک پہنچانے کے لیے ہمیں طریقہ چاہیے، میتھڈ چاہیے۔ اب یزید جس کی حکومت اسپین تک ادھر تھی اور سندھ تک ادھر تھی، جو سندھ سے لے کے اسپین تک پھیلی ہوئی حکومت تھی وہ یزید کی تھی، اس کے پاس کتنی بڑی فوج کی رہی ہوگی؟ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک آدمی بھی جو لڑائی کے قابل رہا کوفے میں چھوڑا نہیں گیا تو کتنی بڑی فوج اس نے بھیجی، بلکہ آپ یہ واقعات جو سنتے رہتے ہیں کہ حسین ابن علی پر جو نیزوں سے اور تلواروں سے نہیں وار کر سکتا تھا وہ جھولیوں میں پتھر لے کے آیا تھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی بڑی حکومت بھی اپنے سارے سپاہیوں کو ہتھیار نہیں فراہم کر سکے۔ اگر حسین ابن علی فوج بھی اکٹھا کرتے، دیکھیں امیر المومنین کو کتنا زمانہ گزر گیا، 20 سال کا زمانہ گزر گیا، کتنی بڑی فوج حسین ابن علی اکٹھا کر لیتے، اگر وہ فوج اکٹھا کر کے یزید کا مقابلہ کرتے تو ان کی فوج کتنی بڑی ہو سکتی تھی۔ اچھا چلیے تھوڑی دیر کو آپ کے جذبے عقیدت کو تسکین دینے کے لیے میں یہ بھی مان لوں، ایک صورت تو یہ تھی جو حسین اتنی بڑی فوج نہ اکٹھا کر پاتے اور مقابلہ کرتے یزید سے اور قتل کر دیے جاتے تو کہا جاتا دو بادشاہ لڑ گئے، یزید لڑا اس کی فوج زیادہ تھی اور ٹرینڈ تھی، حسین ابن علی کی فوج کم تھی اور انٹرینڈ تھی، یہ دونوں فوجیں لڑ گئیں اور ان فوجوں کے لڑنے سے حسین کو شکست ہو گئی، ایک صورت تو خود نقاط یہ خراب پیدا ہوتی۔ اچھا حسین کے پاس طاقت آ جاتی اپنی حکمت عملی سے اور اپنی فوج سے، حسین یزید کو مار دیتے تو حسین ایک نیک بادشاہ ہو جاتے، جیسے بہت سے بادشاہ ہوئے ویسے حسین ابن علی بھی ایک بادشاہ ہوتے، 57 سال کا سن تھا، 40-50 سال اور زندہ رہتے، 50 سال بعد یہ حکومت ختم ہو جاتی۔ امام حسین نے یہ طے کیا یزید رہے یا نہ رہے میں یزیدیت کو قتل کر دوں، طے کیا حسین ابن علی نے ہم یزیدیت کو قتل کر دیں۔ کیسے یزیدیت کو قتل کر دیں؟ اب دیکھیں نا یزید کو نہیں قتل کرنا ہے، یزیدیت کو قتل کرنا ہے، یعنی فکر اس کی مادیت ہے تو ادھر سے روحانیت ہو۔ اب حسین ابن علی نے جو اپنا لشکر ترتیب دیا بلایا تو اس میں چوڑے سینے نہیں دیکھے، اس میں تقویٰ دیکھا، اس میں ایمان دیکھا۔ مسلم ابن اسد اسدی اتنے بڈھے تھے، اتنے بوڑھے تھے کہ پلکیں پھک آئی تھی، انہوں نے رومال پھاڑ کے انہیں عاشور کے دن باندھا تھا، رسول اللہ کے صحابی تھے۔ برائر حمدانی کو لے کے آئے جو مسجد کوفہ میں حفاظ قرآن کے سردار تھے، حفظ قرآن کرواتے تھے، سکھاتے تھے، سید القرا کہلاتے تھے، قاریان قرآن کے سردار۔ جب برائر کی شہادت ہوئی ہے کربلا میں تو لوگ خوشی منانے لگے تو یزیدی لشکر کے سپاہیوں نے کہا ارے کیا کہتے ہو، یہ تو حفاظ قرآن کا سردار ہے جو مدد مار دیا گیا، تم لوگ اس پر خوشی مناتے ہو؟ حسین ایسے لوگوں کو، حبیب ابن مظاہر کو لے آئے، عابد شبزندہ دار افراد کو، زہیر ابن قین کو، آپ نے یہ دیکھا کہ اب یزید کا مقابلہ اگر میں طاقت سے کروں گا
تو طاقت کے مقابلے سے یزید مر سکتا ہے، یزیدیت نہیں مر سکتی. اس لیے امام نے پوری حکمت عملی بدل دی کہ میں یزیدیت کو قتل کر دوں، طاقت کا مقابلہ کردار سے کروں، اکثریت کا مقابلہ اقلیت سے کروں، کفر کا مقابلہ ایمان سے کروں. بلکہ جوش نے کہا بھی ہے، طاقت تھی شے جہاں خجل و بد نصیب تھی، ناطاقتی حسین کی کتنی عجیب تھی. طاقت کمزور پڑ گئی حسین ابن علی کے سامنے آنے میں. ہرملہ کے تیر کا جواب لانے کے لیے حسین اگر اس سے بڑا تیر انداز لے آتے تو بھی وہ جواب نہ ہوتا جو علی افضل کی گردن نے دے دیا. کوئی تاریخ عالم میں جواب نہیں لا سکتا. بھلا بتائیے، ایسا تیر سے شوبہ، اور حسین ابن علی نے جو اس کا جواب دیا وہ ایسی اتنی نازک گردن اس کے مقابلے میں لگا دی. صاحبان ادھر بیٹھے میں کہتا ہوں، دنیا میں حوالے کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں ایک بجملہ، دنیا نے جتنی ترقی کی ہے شروع سے، ایک زمانہ تھا جب آدمی رہتا تھا تو پتھر سے رہتا تھا، پتھر اٹھا کے مار دیتا تھا، مادہ بہت ہوتا تھا اثر کم، پتھر سے ماریں گے زیادہ دیر کچل جائے گا مر جائے گا. پھر میٹلک دور آیا، یعنی ہتھیار میں مادہ کم ہو گیا طاقت بڑھ گئی. پھر میٹلک دور کے بعد بم بننے لگے، ہتھیار کم ہونے لگا، اس کا مادہ کم ہونے لگا، طاقت بڑھنے لگی. ایٹم بم بنے، نیوکلیئر بم، جتنے بھی بنائے، کمال یہی ہوتا ہے جنگ میں کہ جتنا مادہ کم ہوتا جا رہا ہے اتنی ہی طاقت بڑھتی جا رہی ہے ہتھیار کی. حسین ابن علی نے یہ کارنامہ انجام دیا کہ آپ نے مادے کی نفی کر دی، میٹر ہے ہی نہیں. ہرملہ کے تیر سے شوبہ کے مقابلے میں علی اصغر کی گردن رکھ کر کے حسین نے مادے کا کو نگیٹ کر دیا، کہیں مادے کا وجود نہیں. جب مادہ کم ہوتا ہے تو ہتھیار کی طاقت بڑھتی ہے، اگر مادہ زیرو ہو جائے تو ہتھیار کی طاقت انفائنائٹ ہونی چاہیے کہ نہیں. یعنی حسین نے 1350 سال ہو گئے ایک قربانی پیش کی تھی، دھمک اب تک محسوس ہو رہی ہے، لڑ رہی ہے انسانیت کے، کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے 1350 سال بعد انسانیت اسی لیے رو رہی ہے کہ حسین نے اپنی جنگی حکمت عملی میں اس جگہ پر لا کے رکھا ہے جہاں دنیا کبھی بھی جنگ کے میدان میں نہیں آ سکتی. سلوات بھیجتے ہوں. صاحبان حضرت اسی فرمائے، بس بات کو ختم کرتے ہوئے، اب دامن وقت جتنی گنجائش ہے اتنا کرنا چاہتا ہوں کہ حسین نے ایک تو حکمت عملی اپنی یہ رکھی کہ کیا کریں، طاقت کا مقابلہ ناطاقتی سے ہو، قوت کا مقابلہ کردار سے کیا جائے، ظلم کا مقابلہ مظلومیت سے کیا جائے، یہ آپ کی حکمت عملی تھی. اور دوسری بات یہ کہ آپ نے اپنا لشکر جو بنایا اس کے دو حصے کر دیے، ایک لشکر وہ لگایا جو صبح کے وقت سجایا کہ قلب لشکر پر 32 آدمیوں کو عباس کے ساتھ کھڑا کیا، داہنے طرف زہیر ابن قیم کو رکھا 20 سواروں کے ساتھ، بائیں طرف حبیب ابن مظاہر کو 20 سپاہیوں کے ساتھ رکھا. یہ صبح سے لشکر لڑا عصر تک. دوسرا لشکر آپ نے بیک میں رکھا، یہ دیدیاں نہیں تھیں، یہ چھوٹے چھوٹے بچے نہیں تھے، یہ سید سجاد نہیں تھے، یہ حسین کے لشکر کا دوسرا حصہ تھا. دشمن دنیا عصر عاشور پر لڑائی ختم ہو گئی. ایک کامیاب جنرل جو ہے لڑائی کو اپنے اعتبار سے ختم کرتا ہے، ماشاءاللہ ڈیفنس میں بیٹھنے والے آدمی جانتے ہیں، انہیں معلوم ہے کہ کامیابی یہ ہے کہ طے ہو لڑائی کب ہوگی، کیسے ہوگی، کب ختم ہوگی. حسین ابن علی نے کہا لڑائی شروع تم کرو گے، ختم ہم کریں گے. عصر عاشور پر لڑائی ختم نہیں ہوئی، لشکر بدل گیا. اب حسین کی جگہ سید سجاد آ گئے، اب تلواروں اور نیزوں کی جگہ ہتھکڑیاں اور بیڑیاں آ گئیں، اب عباس کی جگہ زینب آ گئیں، علی اصغر کی جگہ سکینہ آ گئیں، لیلا رباب کی جگہ پر رباب آ گئیں، مثلاً تو دوسرا سپاہی جو ہے اس کی جگہ پر علی اکبر کی جگہ لیلا آ گئیں، سپاہی بدل گئے. وہ سمجھا میں جیت گیا، مگر حسین ابن علی نے یہ طے کر لیا کہ اپنا مشن ناکامیاب نہیں ہونے دیں گے، اس لیے کہ اگر کربلا میں یہ نہ ہوتے تو اتنی بڑی قربانی کوئی جانتا بھی نہ. یاد رکھیے حسین نے جگہ کے انتخاب میں بھی طے کیا تھا، ایسی جگہ جو قلب اسلامی میں ہو، عراق بالکل مڈل میں سینٹر میں ہے، اور وہ جگہ ہے جو ایشیا اور افریقہ کا راستہ تھا، جو قافلے چلتے تھے ایشیا سے افریقہ وہ گزرتے تھے عراق سے، تو جب قافلے گزریں گے اور انہیں لاشیں پڑے ہوئے دکھائی پڑیں گے تو وہ پوچھیں گے کہ کس کے لاشیں ہیں جو کربلا میں پڑے ہوئے ہیں، تو بتایا جائے گا کہ یہ حسین ابن علی جو رسول کا نواسا ہے اس کا لاشا پڑا ہوا ہے، تو یہ پیغام ساری دنیا میں پہنچ جائے گا، ایک خارجی کے سر پر الزام نہیں جائے گا کہ علی کو کس نے قتل کیا ہے خارجی نے، اور حسن کو کس نے زہر دیا ایک عورت نے جو ان کی بیوی تھی، اور فلاں کو کس نے قتل کیا، سارے الزامات باطل دوسروں پر لگاتا رہا، حسین ابن علی نے جارح کو اور اس کی پوری فکر کو ساری دنیا کے سامنے لا کے رکھنے کے لیے ان بیویوں کو لے کے آئے، عبداللہ ابن عباس کو معلوم تھا کہ عورتوں کو نہیں لے جانا چاہیے، حسین جیسا مدبر نہیں جانتا تھا، حسین نے کیا کہا ہے، اللہ یہی چاہتا ہے کوئی اسیر ہو، خدا یہی چاہتا ہے کہ یہ اسیر کر کے پھرائی جائے، اس لیے ان کو لے کے آئے، سپاہی بدل گئے، انہوں نے سپاہیوں نے کیسے سر کر لیا، دیکھیں میں آپ سے صاحبان اظہر بس کہنا چاہتا ہوں، شام وہ جگہ ہے جہاں علی جانا چاہتے تھے مگر پہنچ نہیں پائے، صفین میں جب نوک لیلہ کے اوپر قرآن بلند کر دیا گیا، علی چاہتے تھے شام پر قبضہ کر لے مگر قبضہ نہیں کر پائے، مگر علی کی بیٹی نے کیا، زین العابدین نے کیا، حسین بھی چاہتے تھے، کہتے تھے مجھے لے چلو میں یزید سے بات کروں، مگر یہ بات نہیں آئی، زین العابدین نے ہتھکڑیاں پہن لی مگر یزید سے آمنے سامنے بات ہوئی، زینب وہاں پہنچ گئی اور جا کے شام کو ایسا فتح کیا، حکومت کسی کی ہو آل رسول کا جھنڈا اب بھی لہرا رہا ہے، آج بھی جہاں پر بابو صاحب پر بی بی کو نہ جانے کئی گھنٹے کھڑا ہونا پڑا ہے، اسی بابو صاحب کی جگہ ایک عالم دین خود بیان فرمایا کرتے تھے مجلس میں کہ میں گیا تو سیاہ امامہ پہنے ہوئے تھا، تو جہاں شہزادی کا روضہ ہے وہ آپ حضرات جانتے ہیں، سیدہ زینبیہ کہلاتا ستہ زینبیہ، انہوں نے پوچھا زینبیہ کہاں ہے، تو ڈرائیور جو تھا گاڑی کا ڈرائیور خفا ہو گیا، کہنے لگا تم سید ہو کر کے اس طرح بات کر رہے ہو، سیاہ امامہ دیکھا کہا تم سید ہو کر اس طرح کی بات کر رہے ہو، زینبیہ کہتے ہو، سیدہ زینبیہ نہیں کہہ سکتے، ستہ زینبیہ، یعنی آج کوئی زینبیہ نام نہیں لے سکتا بغیر احترام کے، یہ جیتنے والے ایسے تھے، یہ بلائے گئے تھے کہ حسین کو شکست ہو جائے، انہوں نے اسی قسم میں حسین کا مرثیہ بھی پڑھا، حسین کے مشن کا اعلان بھی کیا، سات دن تک ماتم کر کے اور اس دربار سے میں تقریر کر کے بازار میں تقریر کر کے واپس آئے، حسین کی لڑائی کربلا میں نہیں ختم ہوئی تھی، حسین کی لڑائی شام میں ختم ہوئی تھی، یہ حسین کا کمال تھا کہ لڑائی کہاں پر ہوگی، اس کی حکمت عملی کیسے ہوگی، اسے ختم کیسے کیا جائے گا، یہ میرے مولا کا کارنامہ تھا، میرا بتایا یہ ہر بڑے کام میں طے کرنا فرض ہوتا ہے، جگہ کون سی ہوگی، وقت کون سا ہوگا، طریقہ کون سا ہوگا، جب ساری چیزیں یکجا ہو جاتی ہیں تب کربلا بنتی ہے، کچھ لوگوں کا مر جانا کربلا کا نام نہیں ہے، اس کا صحیح طریقے سے انجام پا جانا کربلا ہے، اسی لیے صلوات محمد وعلی محمد، یہ مجمع تشریف فرما ہے، سب باصاحب افراد بیٹھے ہوئے ہیں، مرثیوں میں یہ بات آئی ہے کہ زینب رونے لگی اور سید سجاد روئے، مرثیوں میں شاعر کو بڑی اجازت ہے مگر وہ روئے نہیں، کیونکہ اگر وہ کوفے میں روتے اور شام میں روتے تو باطل کو تسکین ہوتی، ہم نے رلا دیا، ہم نے ستا دیا، اس لیے کہ جب اسیری سے رہائی کا موقع آیا تو شہزادی کے جملے ملتے ہیں، بیٹا سید سجاد مسند بچھائی بیٹھ جاؤ، تمہیں تمہارے بابا کا پرسا دوں، اس کا مطلب اہل حرم اتنے دن نہیں روئے، باطل کو تسکین، حسین ایسے سپاہیوں کو لے کے آئے تھے جیسے عباس کو اپنی شجاعت پر قابو تھا، ویسے ہی زینب کو اپنے آنسوؤں پر بھی قابو تھا، معمولی چیز کو لے کے نہیں آئے تھے حسین ابن علی، ایسی شہزادی کو لے کے آئے جس وقت اس نے حسین کے اسپوک مین کی طرح سے بولنا شروع کیا ہے کوفے میں اور تقریر شروع کی، تو امیر المومنین کا صحابی تھا عبداللہ ابن عفیف، اس کی ایک آنکھ جنگ جمل میں شہید ہو گئی تھی، ایک جنگ صفین میں، بالکل نابینا تھے، انہوں نے اپنی بیٹی کا بازو پکڑ لیا، کیا قیامت آ گئی، کیا قیامت آ گئی، بیٹی کہتی ہے بابا کیوں، کہا علی میرا مولا تو سن 40 ہجری میں رخصت ہو گیا تھا، سن 61 میں پھر سے بول رہا ہے، یہ تو علی بول رہے ہیں، میں کہتا ہوں امیر المومنین بولتے تھے منبر پر بولتے تھے، ہاتھ نہیں بندے ہوتے تھے، شہزادی بول رہی تھی تو اونٹ کی پشت پر بچتے،
شہزادی کے ہاتھ پیچھے باندھ دیے گئے تھے. شہزادی کبھی مجمع عام میں نہیں بولی. یہ ایسی بولنے والی بیوی تھی کہ عبداللہ جیسا صحابی نہیں سمجھ سکا. ان کی بیٹی نے کہا یہ آپ کے آقا نہیں آقا زادی بول رہی ہے. میں دیکھیے آپ کے سامنے تقریر کر رہا ہوں, حالانکہ آج جناب زینب کے مسائل پہنچنے کا وقت نہیں ہے, مگر زینب اور حسین کا ایسا رشتہ ہے. میں اس ممبر کو پڑھ رہا ہوں, ممبر ساکت ہے. جس مجمعے کے سامنے میں تقریر کر رہا ہوں سارا مجمع میرا اپنا ہے, سب مجھ سے محبت کرتا ہے, مجھے اس کے اوپر بھروسہ ہے. میرے ہاتھ بنے نہیں ہیں, جب چاہتا ہوں ہاتھ کو ادھر لے جاتا ہوں, جب چاہتا ہوں ادھر لے جاتا ہوں. زینب جس ممبر پر بیٹھی تھی وہ بے کجاوا اونٹ تھا, اونٹ پر کوئی کجاوا نہیں تھا. شہزادی جس جگہ بیٹھی تھی ان کے ہاتھ گردن کے پٹھے بنے ہوئے تھے, پسے گردن, سر پر چادر نہیں تھی, اور بولتی نہیں تو اونٹ کبھی رکتا تھا کبھی آگے بڑھ جاتا تھا. جس مجمع میں بول رہی تھی وہ آپ کا مہم نہیں تھا یزید کے لشکر میں. جب میں بول رہا ہوں تو میرے عزا کے لاشیں دفن کے بغیر پڑے نہیں ہیں, میرے بھائی کا سر نوک نیزہ پر نہیں ہے, میرے بھتیجے علی اکبر کا سر نوک نیزہ پر نہیں ہے, میرے بھیا عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں نہیں لٹکا ہوا ہے. کتنی مشکل منزل تھی جس وقت سیدہ زینب بول رہی تھی. اسی لیے حسین نے اپنی حکمت عملی میں اپنی بہن زینب کو رکھا تھا. جب کوئی بات ہوتی تھی پوچھتے تھے زینب کہو یا کروں. اب اندازہ کیجئے کہ حسین یوں بھی جا سکتے تھے جن کے لیے, مگر جب سب شہید ہو گئے تو خیمے کے دروازے پا کے آواز دی تھی, یا زینب یا ام کلثوم یا رقیہ یا سقینا. ایک ایک بیوی کو آواز دیے, ایک ایک اس کا نام لیے, اے میرے شہیدوں کی عورتوں علیکم السلام, میری طرف سے سلام آخر قبول کرو, میں جا رہا ہوں میدان قتال میں. آج شب عاشور ہے رہنے والوں, آج شب عاشور ہے, یہ وہ رات ہے کل جو ادا خانے طریقے سے ویران ہو جائیں گے. ایسی مجلسیں کہاں پر پاؤں گی؟ حسین کی جو دس دنوں کی مجلسیں ہوتی ہیں ویسی مجلس کبھی نہیں ہو پاتی سال بھر. یہی پڑھنے والے, یہی رونے والے, یہی ماتمدار, مگر ایسی مجلس نہیں ہو پاتی. مگر کربلا میں حسین ابن علی آئے, شہزادی نے کہا بھیا اندر آ جاؤ, تھوڑی دیر اندر آ جاؤ, رخصت ہو رہا ہو اندر آ جاؤ, بیٹھ جاؤ. ابھی سر پر چادر موجود تھی, چادر بچھائی, تم چادر پر بیٹھو. چادر پر بیٹھ گئے. اس کے بعد اب فرمائش کی مولا نے, فرمائش کی کوئی پرانا لباس لے آؤ. پرانے لباس کو چاک کیا, چاک کرنے کے بعد نیچے پہنا, پھر اس کے اوپر لباس پہنا, اس کے بعد اسلحے لگائے. شہزادی نے کہا اچھا بھائی آپ ایسا کرو, ذرا سا یہ اپنا کرتے کا ٹکما ہٹاؤ. پیدر کرتے کا ٹکما ہٹانے کی بات تھی. حسین نے پوچھا بیوی کیوں ایسا چاہتی؟ فرماتے ہیں اے بھیا مجھے سر معلوم ہو گیا اب تم جا کے لوٹو گے. میں بہت چھوٹی تھی, میری مادر گرامی رخصت ہو رہی تھی, تو انہوں نے کہا تھا اے زینب کربلا میں میں نہ ہوں گی, مگر جب میرا لال آئے اور تم سے لباس کہنا پرانے کپڑے کی فرمائش کرے تو سمجھنا کہ اب آخری منزل ہے, اب لوٹ کے نہیں آئے گا. تو میں نہ ہوں گی, تم اس کے گلوں کا بوسہ لے لینا, اس کی گردن کا بوسہ لے لینا. زینب نے سیدہ کی وصیت پر عمل کیا, بوسہ لیا بس گنو کا. ارباب کرم حسین نے کہا اچھا بیوی اتنا تم بھی کر دو, میں بابا کی وصیت پوری کر دوں, ذرا چادر اپنے ہٹاؤ بازوؤں سے, ان بازوؤں کو میں بوسہ لے لوں, اس لیے کہ ان میں رسم بنے گی, میرے بعد ان میں رسم باندھی جائے گی. امام آئے, مذاق کی زحمت تمام, خیمے سے نکلے, خیمے سے نکلتے وقت سلام کیا, وہ خیمے کے دروازے پر آئے, ایک دیکھ مرتبہ نظر پڑی بوڑھی کنیز کے اوپر. کہہ سکتے تھے کہ میری کنیز تیرے اوپر سلام, مگر ماں سے رشتہ جوڑا, میری ماں کی کنیز فضا, حسین مظلوم کا سلام تجھے قبول ہو. تب خیمے کے باہر نکلے, گھوڑے پر بیٹھنا چاہتے ہیں, آج تک یہ نہیں ہوا. روایت کی نمبر فیم یمین شمالا, کبھی داہنی جانب دیکھتے تھے کبھی بھائی جانب دیکھتے تھے, فلم یرا احدا, ایک آدمی بھی نظر نہیں آتا تھا. فبکا بکان شدیدا, تو چیخے مار مار کے روتے تھے.
حسین دھاڑے مار مار کے روتے تھے، بھائی یہ عالم جب ہوا ہے. بس آپ کی خیر زحمت انشاءاللہ 10 منٹ میں ختم کروں گا، 1 گھنٹے کی جو مدت ہے اسی میں. میں نے آپ سے کہا تھا میں نے 10 منٹ دیر میں مجلس شروع کی ہے، اس لیے کہ یہ وقت پتا نہیں سال آئندہ شب عاشور مجھے ملے گی کہ نہیں ملے گی. سال آئندہ کس مومن کو یہ موقع ملے گا کہ وہ اپنے حسین کا ماتم کر سکے. حسین کی رخصت پر، حسین کی رخصت کا اندازہ آپ کو ہم کو نہیں ہے، یہ علماء جانتے ہیں. آغا عمر رشید صاحب سراہ بڑی بزرگ شخصیت تھے، آغا عمر رشید کا نام آپ نے سنا ہوگا تاب سراہ. انہوں نے وصیت میں لکھا تھا اپنے بیٹے کو، میرے لال جب میرا جنازہ تیار ہو جائے تو خطیب سے کہنا کہ مجلس پڑھے، مجلس میں حسین کی بہن سے رخصت کا تذکرہ کرے. اس کے بعد ارشاد ہونا جب جنازہ میرا حرم میں لے جانا تو میرے امامے سے روزے کو قریب کر دینا، دری کو باندھ دینا امام رضا کی ذریعے سے. اس کے بعد خطیب سے پھر کہنا کہ بہن کی رخصت پڑے کہ بھائی سے کیسے رخصت ہوئے. اس کے بعد ارشاد ہونا جب جنازہ قبر میں اتار دینا تو دیکھو ایک بار پھر تیسری مرتبہ خطیب سے درخواست کرنا رخصت پڑے کیسے حسین محنت سے رخصت ہوئے. زینب سے رخصت کا معاملہ اتنا عجیب تھا، حسین باہر آئے جب ایک دتما شہزادی نے دیکھا تو کیا امیر انیسی فرماتے ہیں، ناسرا تھا کوئی شاہ کربلائی کو، فقط بہن نے کیا تھا سوار بھائی کو. اے بھیا عباس نہیں تو رکاب میں پکڑتی ہوں، تم بیٹھو. اے فاطمہ کے ماں بیٹھو میدان قتال میں جانے کے لیے. حسین گھوڑے پر بیٹھ گئے، گھوڑے کو ایک مرتبہ محنت کرنا چاہتے بڑھے، گھوڑا اپنے قدم آگے نہیں بڑھاتا. امام ارشاد فرماتے ہیں یہ میری آخری سواری ہے، اے راہوار میں پلٹ کے نہیں آؤں گا، تو 3 دن کا بھوکا ہو پیاسا ہے، اگر تجھ میں طاقت نہ ہو تو میں اپنے قدموں سے چلا جاؤں. گھوڑا بول نہیں سکتا، ایک مرتبہ امام کو اشارہ کیا، مولا دیکھیے. اب جو امام نے دیکھا تو میرے گھوڑے کی پیروں سے لپٹی ہوئی ننی بچی ہے، سکینہ پیروں سے لپٹی ہوئی ہے. امام ایک مرتبہ گھوڑے سے نیچے اترے، اے بی بی تم خیمے میں واپس جاؤ. فرماتی ہے بابا اب جا رہے لوٹو گے نہیں، اتنا کرو ایک مرتبہ مجھے گلے سے لگا لو، میں آپ کے گلے میں لگنا چاہتی ہوں. دمت الساقبہ کی روایت ہے، دمت الساقبہ میں نقل کیا گیا، حسین جلتی ریت پر بیٹھ گئے، جناب سکینہ سے کہا بی بی آؤ میرے گلے سے لگ جاؤ. تھوڑی دیر گزری تھی، امام نے کہا بہت دیر ہو گئی، بی بی گلے سے کیوں نہیں لگتی ہو. بی بی فرماتی بابا آپ کے جسم میں اتنے تیر پیوست ہیں، جب میں اپنی باہیں ڈالنا چاہتی ہوں تو یہ تیر رکاوٹ بن جاتے ہیں، میں کیوں کر آپ کی گردن میں اپنی باہیں ڈالوں. نہیں معلوم کیسے رخصت ہوئے، مگر ہاں میدان قتال میں آئے، 3 دن کے بھوکے پیاسے تھے. میں کہتا ہوں کہ شجاعت کے باب میں یہ نہیں بلایا جا سکتا. تین حملے کیے میرا مولا اور آقا نے، جسم کے اوپر 1951 زخم لکھے گئے، مگر قلب پر سینکڑوں زخم تھے. عباس کا زخم، علی اکبر کا زخم، علی اصغر کا زخم، اتنے زخم. 57 سال کا سن تھا، آنکھوں کی بینائی علی اکبر لے جا چکے، بازوؤں کی طاقت عباس کے جانے سے چلی گئی، مگر جب فاطمہ کا یہ ماہ میدان قتال میں آیا تو دشمن کہتا ہے اب تک کی ساری لڑائیاں ہم بھول گئے. حسین نے یمین پر حملہ کیا، یسار پر حملہ کیا، اور کہتے تھے میری دنیا تاریخ کرنے کے بعد اب کہاں بھاگ رہے ہو، آؤ میرے تلوار سے مقابلہ کرو. میں کہتا ہوں مارا کی چاہتا ہوگا کہ آواز دے عباس آؤ دیکھو ان کاپتے ہاتھوں سے لڑائی کیسے ہو رہی ہے، اے علی اکبر میرے لال آؤ دیکھو تمہارا بابا کیسے لڑ رہا ہے. کب تک لڑتے؟ بس اللہ کرم جتنی دیر گھوڑے پر بیٹھ سکے لڑتے رہے. کوئی جھولیوں میں پتھر لیے مار رہا ہے، کوئی نیزے کا وار کر رہا ہے، عجب عالم تھا یہاں تک کہ گھوڑے کے اوپر لڑکھڑانے لگے. میر انیس فرماتے ہیں شہزادی تلے زینبیہ بکھری بھائی کا جہاد دیکھ رہی ہوں. میر صاحب فرماتے ہیں، میر انیس کہتے ہیں میرا مولا لڑکھڑا رہا تھا، پاؤں ہر بار رکابوں سے نکل جاتے ہیں. یا علی کہتی ہے زینب تو سمجھ جاتے ہیں، یا کہتی ہیں ہم تو سمجھ جاتے ہیں مگر کب تک رہتے ہیں؟ بتوڑی دیر گزری تھی کہ گھوڑے سے نیچے تشریف لائے، اس شان سے بسم اللہ ہے وباللہ وعلا ملت رسول اللہ یہ پڑھتے ہوئے آئے، جب تک کھڑے رہ سکے کھڑے رہے، لڑکڑاتے ہوئے اس نشید کی طرف بڑھے، کبھی قیام تھا کبھی رکوع تھا، یہاں تک کہ اس منزل آخر پر آئے، ریگزار کربلا انہیں زخمی ہتھیلیوں سے اونچی کی تاکہ ان تیروں کی وجہ سے جو رکاوٹ ہے سجدہ پورا ہو جائے، سجدہ گاہ کربلا حسین نے بنائی، کربلا کی مٹی کو اکٹھا کیا، اس کے اوپر اپنی زخمی پیشانی رکھی، بس آپ کی زحمت تمام، جو قاتل ہے وہ خود بیان کرتا ہے شبر ملون نے 12 وار کیے ہیں، تو حسین کو قتل گھر سے نہیں کیا گیا، قفا مضبوع ہے قفا پسے گردن میں واقع کیا گیا، کیونکہ آپ سجدے میں سر رکھے ہوئے تھے، اس نے 12 وار کیے، اب روایت کا آپ سن سکیں گے، ہر وار پر یہ ہوتا تھا کہ کربلا میں اس وقت انبیاء کا مجمع تھا، شہداء و صدیقین جمع تھے، معصومین کا مجمع تھا، جب کوئی وار ہوتا تھا تو ہر نبی رسول سے اجازت مانتا تھا، آدم نے کہا یا رسول اللہ مجھ سے دیکھا نہیں جاتا، مجھے اجازت دے دیجیے میں واپس چلا جاؤں، جنت واپس جانا چاہتا ہوں، ایک بار پر ابراہیم نے آواز دیا مجھ سے نہیں دیکھا جاتا، نوح نے آواز دی مجھ سے نہیں دیکھا جاتا، یہاں تک کہ امبار جی وہ مندل آ گئی، شمر کا وار ہونے لگا تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اے علی میں نہیں دیکھ سکتا، میرا نوازا اتنے وار ہو مجھے اجازت دے تو میں چلا جاؤں، رسول چلے گئے، علی نے حسن سے کہا تمہارا بھائی ہے مجھے اجازت دو، حسن نے کہا بھیا میں جاتا ہوں، یہ 11 وار ہو چکے تھے، تو حسین نے طلب نے کہا ارے کیا جب میں قتل کیا جاؤں گا تو کوئی نہیں رہ جائے گا، سب چلے جائیں گے مجھے اس کربلا کے بند میں چھوڑ کے، تو یہ سننا تھا کہ ایک آواز آئی میرے لال سب چلے جائے، اے میرے بیٹے میں نے تجھے تکیا پیس پیس کو پالا ہے، میں نے اپنی آغوش میں پالا ہے،